شاہ امم کے گرد اعزہ تھے نوحہ گر، شاہ امم کے گرد اعزہ تھے نوحہ گر، خرد و کلاں پہ آپ نے الفت سے کی نظر، لطف و کرم سے اپنے کیا سب کو بہرا ور، کھولا پھر ان پہ واز و نصیحت کا شہ نے در، وہ جان کنی کا وقت وہ نرمی کلام کی، وہ جان کنی کا وقت وہ نرمی کلام کی، وہ صحبت اخیر وہ رخصت امام کی، ناگاہ بند ہو گئی آواز دردناک، پہنچی جوار رحمت خالق میں روح پاک، تیغِ علم سے دل ہوئے بیٹوں کے چاک چاک، تر ہو گیا یتیموں کے اشکوں سے فرش خاک۔ آپ کے بڑے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کو غسل و کفن دیا، آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا، مگر آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کا جنازہ 3 دن بے گور و کفن کربلا کی جلتی ریت پر پڑا رہا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ سامعین، پروگرام کے اختتام پر ایک بار پھر اس المناک شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
فاطمہ کے دلبر ہیں عسکری کے پالے ہیں، ان کے دم سے دنیا میں ہر طرف اجالے ہیں، باغ دین احمد پر ان سے ہے بہار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
حق نے ایک عدالت کا ان سے کام لینا ہے، خون کربلا کا بھی انتقام لینا ہے، لے کے آنے والے ہیں جگ کی ذوالفقار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
تیغ لے کے ہے در کی جب امام آئیں گے، تب فدک کے غاصب کے ہاتھ کاٹ جائیں گے، فاطمہ کے دل کو پھر آئے گا قرار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
تو علی کی صورت میں ایک کمال قدرت ہے، تو چھپا ہے پردے میں صاحب کرامت ہے، تیری اس صفت پر ہے رب کو افتخار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ ہم ایک بار پھر اس المناک واقعے پر آپ سب کی خدمت میں صمیم قلب سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ سب کو اسی امام برحق کے سائے میں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اسرائیل کو نیست و نابود کرے، دشمن اسلام کو نیست و نابود کرے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کی دل لگی سے پرہیز کرو، اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، دنیا ہاروت و ماروت سے زیادہ جادوگر ہے۔ جو قوم اعلانیہ طور پر فحاشی کا ارتکاب کرتی ہے، اس پر موت کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ خداوند عالم کے نزدیک سب سے بہترین کام اول وقت نماز پڑھنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور راہ خدا میں جہاد کرنا ہے۔ خداوند عالم کے نزدیک سب سے محبوب بندے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ جس گھر میں بچے نہ ہوں اس میں برکت نہیں ہوتی۔ خداوند عالم کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ خداوند عالم کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ بندہ وہ ہے جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے۔ نادانی سے زیادہ کوئی سخت تنگ دستی نہیں اور عقل سے زیادہ مفید کوئی مال نہیں ہے۔ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے اسی طرح مستجاب ہے جیسے نبی کی دعا اس کی امت کے لیے مستجاب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص چھپ کر گناہ کرتا ہے تو اس کا نقصان گناہگار کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کھلے عام گناہ کرے اور کوئی اعتراض نہ کرے تو وہ سب کے لیے مضر ہے۔ دولت مند بغیر سخاوت کے ایسے درخت کی طرح ہے جس میں پھل نہ ہو۔ اور خداوند عالم کے نزدیک مومن سے زیادہ کوئی چیز گنا قدر نہیں ہے۔ قیامت کے دن مومن سے چار سوال کیے جائیں گے، اپنی عمر کس طرح سے گزاری، اپنی جوانی کیسے بسر کی، مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ سامع لیجیے، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کے اگلے مرحلے میں، پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار منصف کی بعض سرخیاں۔ ریوند ریڈی مجھے بڑا بھائی کہتے ہیں تو میں ان کا شکر گزار ہوں، انہیں مجھ سے سیکھنا چاہیے کہ حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی، پولنگ سے 72 گھنٹوں کے دوران انتہائی چوکسی لازمی۔ سینئر ڈپٹی الیکشن کمشنر نتیش ویاس نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تلنگانہ کا جائزہ لیا۔ ووٹر سہولت سینٹر پر تمام سہولتیں مہیا کرنے کی ہدایت۔ مرکز رائے دہی میں موبائل فون کی ہدایت نہیں، رونالڈ راس۔ ملک خطرناک اور نازک دور سے گزر رہا ہے، مدھو یاش کی گوڑ۔ بی جے پی کے برسر اقتدار آنے سے دستور و تحفظات کو خطرات لاحق۔ پرانے شہر سے فرقہ وارانہ سیاست کے خاتمے کے لیے کانگریس کی کامیابی ناگزیر۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی سرخیاں۔ راہل گاندھی نے رائے بریلی سے پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ سونیا، پرینکا، ملک ارجن کھڑگے سمیت کانگریس کی سرکردہ شخصیات نے اس موقع پر اپنی موجودگی درج کرائی۔ کیجریوال کو مل سکتی ہے عبوری راحت، سپریم کورٹ نے طویل عرصے تک سماعت کے امکان کے پیش نظر اس نقطے پر غور کرنے کا اشارہ دیا۔ بنگال کے عزت ماب گورنر کے خلاف چھیڑ خانی کی شکایت پولیس کو موصول۔ گرفتاری کو چیلنج کرنے والے ہیمنت سورین کی درخواست خارج۔ جھارکھنڈ ہائی کورٹ سے سابق وزیر اعلی کو لگا زور کا جھٹکا۔ اساتذہ تقرری گھوٹالے میں اہل ہونے کے باوجود نوکریوں سے محروم افراد سے مودی کا اظہار ہمدردی۔ اور سامعین، اسی اخبار نے مقالہ لکھا ہے، عنوان ہے بھونڈے الزامات۔ مقالہ نگار حافظ افتخار احمد قادری لکھتے ہیں، آج مسلم حکمرانوں پر تنقید و ملامت کے تیر و نشتر چلانا، ان پر بے بنیاد اور بھونڈے قسم کے الزامات و اتہامات عائد کرنا فیشن بن گیا ہے۔ آزادی سے قبل یہ تن کے گورے من کے کالے جابر و غاصب انگریزوں کا محبوب و مرغوب مشغلہ تھا، اور ماں بعد آزادی ہندو مہا سبھا، آر ایس ایس، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، شیو سینا اور بی جے پی جیسی ہندوتوا پسند سیاسی و غیر سیاسی جماعتوں کا وظیفہ بن گیا ہے۔ الزام تراشیوں کے پس پردہ جو مقصد انگریزوں کا تھا، وہی منشا ان جماعتوں کا بھی ہے۔ وہ یہ کہ مسلم حکمرانوں کو اس قدر بدنام کر دیا جائے کہ ملک کے تمام ہندو ان سے نفرت کرنے لگیں، اور نہ صرف ان سے بلکہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے موجودہ مسلمانوں کو بھی نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں۔ اس امر کے لیے انگریزوں نے مسلم حکمرانوں کی ایک ہزار سالہ قابل فخر اور شاندار تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی ناپاک کوششیں کی، اور آج بھی ان کی ذہنی و فکری اولادوں میں مکمل پلاننگ کے تحت پوری اسلامی تاریخ کو بڑی بھیانک اور مہیب شکل دے دی ہے، اور اسے ہندو مسلم کشمکش کی تاریخ بلکہ مسلم سلاطین کے ظلم و بربریت اور ہندوؤں کی مظلومی اور محکومی کو تاریخ میں بڑی تیزی سے اور چابک دستی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ مسلم حکمرانوں پر یہ الزام تراشی کی جاتی ہے کہ انہوں نے اس ملک کو اپنے لیے لوٹ مار کا میدان بنایا، ہندوؤں کو بے درے قتل کیا، غاصبانہ طریقے سے ان کے مال و اسباب کو ہتھیایا، اور بزور طاقت ان کے مذہبی طور طریقوں کو بدلا، ان کے حقوق کو پامال کیا، انہیں اپنا قدیمی مذہب بدلنے پر مجبور کیا، ان کی ترقی کی راہوں کو مضبوط کیا، ان کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا، انہیں نفرت و حقارت کی نظر دیکھا، انہیں ذلت و خواری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا، ان کی عبادت گاہوں، مندروں اور مٹھوں کو مسمار کیا، جبکہ تاریخی حقائق ان الزامات کا یکسر انکار کرتے ہیں۔ اب ذرا اس حقیقت پر بھی غور کریں کہ دیگر برادران وطن کے بالمقابل یہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اس کے باوجود سلاطین نے یہاں ایک ہزار سال تک حکمرانی کی۔ اگر وہ ظلم و زیادتی اور ناانصافی کرتے تو ہزار سال تو بہت دور کی بات ہے، شاید سو دو سال تک بھی حکومت نہیں کر پاتے، اس لیے کہ تیر و تفنگ کے ذریعے میدان جنگ میں کامیابی تو حاصل کی جا سکتی ہے لیکن عوام پر پائیداری کے ساتھ حکمرانی نہیں کی جا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم حکمران اس ملک میں اپنے آپ کو فاتح اور بادشاہ سمجھ کر نہیں بلکہ مخلوق خدا کا خادم اور محافظ سمجھ کر آئے تھے، اور انہوں نے مذہب اسلام کے روشن تعلیمات و ہدایات کے مطابق عادلانہ، روادارانہ اور فیاضانہ طریقے سے حکمرانی کی۔ انہوں نے ملک میں خوشحالی کی بہار لانے کے لیے نئی اصطلاحات جاری کی، اور اس ملک کو ایسے منفعت بخش قوانین عطا کیے جن کی وجہ سے پورا ملک زرخیز بن گیا، اور یہاں تہذیب و تمدن کی ایسی یادگاریں قائم کی جو نسلوں کے لیے قابل توجہ بنی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انتہا پسند عناصر مسلم حکمرانوں پر تنقید و ملامت کے تیر و نشتر چلاتے اور ان پر الزام تراشیاں کرتے نہیں تھکتے، لیکن کیا انہیں یہ حقیقت نہیں معلوم کہ آج وہ جس بھارت ماتا کی بات کرتے ہیں اس کا انگ انگ سنوارنے میں مسلم حکمرانوں نے اپنے خون پسینے کو بہایا ہے، جنہوں نے اس ملک کو اپنا مادر وطن تسلیم کر لیا تھا، اور اس کی ندیوں، اس کے پھولوں اور اس کی خوشبوؤں سے کسی امیر خسرو، عبد الرحیم خان اور غالب اقبال کی طرح عشق کرنے لگے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا خون جگر نہ پلایا ہوتا تو نہ تو یہ ہندوستان کوئی ملک ہوتا بلکہ درجنوں ٹکڑوں میں بکھرا ایک بر صغیر ہوتا، اور نہ ہی اس ملک کی تاریخ و تہذیب وہ ہوتی جس پر آج دنیا فدا ہے، نہ قطب مینار ہوتا، نہ لال قلعہ اور نہ تاج محل، حتیٰ کہ کھجورا کے وہ مندر بھی نہیں ہوتے جو تہذیب و ثقافت کا عالمی ورثہ تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ تو مسلم حکمرانوں کا عظیم احسان ہے کہ انہوں نے درجنوں رواجوں میں بنے ہوئے ہندوستان کو متحد کر کے ایک وفاق کے تحت قائم کر دیا، اور اقوام عالم کے سامنے جدید قومیت اور سیکولریت ریاست کا مثالی نمونہ پیش کیا۔ سامعین، آئیے اب چلتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی اہم سرخیوں کی طرف۔ پاکستان نے وفاقی حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا، معاف کیجیے گا، پاکستان پیپل پارٹی نے وفاقی حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کسی بھی ممکنہ مذاکرات کو اپنی پارٹی کے چوری کیے گئے مینڈیٹ کی واپسی اور بے گناہ قید کارکنوں کی رہائی سے منسلک کر دیا ہے۔ یمن کے بڑے حصے پر کنٹرول رکھنے والے حوثیوں نے امریکہ میں اسرائیل مخالف مظاہروں کی وجہ سے امریکی یونیورسٹیوں سے معطل کیے گئے طلباء کے لیے جگہ کی پیشکش کر دی۔ نئے گورنر خیبر پختونخوا کی تعیناتی کے سلسلے میں اعلامیہ غیر معمولی تاخیر کا شکار۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے خبردار کیا کہ عدالت یا اس کے عملے کو دھمکیاں دینا بند کیا جائے، ایسا کرنا جرم سمجھا جاتا ہے۔ اس خبر کے ذیل میں اخبار نے لکھا کہ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی فوجی عدالت نے کہا کہ عدالت یا اس کے عملے کے خلاف دھمکی جرم سمجھا جاتا ہے، ایسا کرنا عدالت کے کام میں مداخلت کے مترادف ہے۔ دا ہیگ میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پراسیکیوٹر کریم خان نے کہا کہ عدالت کے حکام کو روکنے، ڈرانے یا غلط طریقے سے متاثر کرنے کی تمام کوششیں فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ عدالت نے اپنے بیان میں براہ راست اسرائیل کا حوالہ نہیں دیا، لیکن یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیلی اور امریکی حکام نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو غزہ میں اسرائیل کی کارروائیوں کے حوالے سے اسرائیلی وزیراعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے ممکنہ نتائج کے بارے میں خبردار کیا۔ امریکی میڈیا نے کہا تھا کہ اس ہفتے آئی سی سی اسرائیلی حکام کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتی ہے، جن میں وزیراعظم بنیامین نتن یاہو بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی حکام نے امریکی صدر جو بائیڈن پر زور دیا تھا کہ وہ عدالت کو ایسا کرنے سے روک دیں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے چیف پراسیکیوٹر کریم خان کے ہیگ میں قائم دفتر نے ایکس پر کہا کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کی غیر جانبدارانہ رہنے اور آزادانہ طور پر کام کرنے کی صلاحیت اس وقت خطرے میں پڑ جاتی ہے جب کوئی شخص عدالت یا اس کے عملے کے خلاف عدالت کے فیصلوں کی بنیاد پر کارروائی کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسی دھمکیاں عدالت کے مؤثر اور منصفانہ کام کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرتی ہیں۔ واضح ہے کہ اسرائیلی حکام کے خلاف عالمی عدالت کی جانب سے ممکنہ وارنٹ گرفتاری کی خبروں کے بعد اسرائیل اور امریکہ میں اس کے اتحادیوں کی طرف سے شدید دباؤ کا باعث بنا۔ منگل کو نیتن یاہو نے عدالت کی سرزنش کرتے ہوئے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل امید کرتا ہے کہ دنیا کے تمام رہنما اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اشتعال انگیز حملے کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس خطرناک اقدام کو روکنے کے لیے اسرائیل کی مدد کریں گے۔ واشنگٹن میں کئی قانون سازوں نے صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی کسی بھی کارروائی کو ناکام بنائیں۔ اور سامعین، اخبار جنگ نے یہ سرخیاں لگائی۔ سابق نگراں وزیراعظم اور حق کاکر نے کہا کہ وزیراعظم کا کام نہیں ہے کہ وہ گندم کی پیداوار دیکھے۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال، سپریم کورٹ ججز کی ریٹائرمنٹ عمر بڑھانے پر کام کی ہدایت نہیں ملی، وفاقی وزیر قانون۔ پاکستان تنخواہ دار اور دیگر پر انکم ٹیکس برابر بنائے، ورلڈ بینک ماہر، اصلاحاتی ایجنڈا صرف ٹیکس نہیں، وی سی پائٹ۔ فلسطینی بچوں کے قتل پر برطانوی میڈیا کی رپورٹ، اقوام متحدہ نے اسرائیل کو جنگی جرم کا مرتکب قرار دے دیا۔ اس خبر نے لکھا ہے کہ برطانوی میڈیا نے اسرائیلی فوجی کے ہاتھوں فلسطینی بچے کے قتل پر تحقیقاتی رپورٹ مرتب کی، جس کا جائزہ لینے کے بعد اقوام متحدہ مبصر نے اسرائیل کو جنگی جرم کا مرتکب قرار دے دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 29 نومبر 2023 کو مقبوضہ مغربی کنارے میں غاصب اسرائیلی فوجی نے فائرنگ کر کے 2 بچوں 15 سالہ باسل اور 8 سالہ آدم کو شہید کر دیا تھا۔ میڈیا نے اس واقعے کے تناظر میں مغربی کنارے میں اسرائیلی سیکورٹی فورسز کے طرز عمل کی انکوائری کی، جس میں موبائل فون اور سی سی ٹی وی فوٹیج، غاصب اسرائیلی فوج کی نقل حرکت کی معلومات جمع کی گئیں، گواہوں کے بیانات لیے گئے اور جائے وقوع کی تفصیلی تحقیقات کی گئی جس میں پیمائش تک شامل تھی۔ ان سب معلومات سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے شواہد ملے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 15 اردی بہشت، 25 شوال المکرم اور 4 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس شوال المکرم سن 148 ہجری قمری کو ظالم عباسی حکمراں منصور دوانقی کے ہاتھوں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ 31 سال کی عمر میں آپ نے اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت سنبھالی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دور حیات میں 5 اموی حاکم برسر اقتدار آئے، جو اموی اور عباسی خاندانوں میں حکومت کے مسئلے پر شدید کشمکش کا دور تھا۔ انہی حالات میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو علوم اسلامی کے پھیلانے اور اپنے مکتب کے شاگردوں کی تربیت کرنے کا موقع ملا اور آپ نے ہزاروں فقہا اور دانشوروں کی تربیت کی۔ جابر بن حیان، جنہیں علم کیمیا کا موجد کہا جاتا ہے، آپ کے معروف شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو تمام علوم پر کامل عبور حاصل تھا۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ مدینے میں عالم اسلام کے عظیم ترین علمی مرکز کی بنیاد رکھی، جس میں دور و نزدیک کے علاقوں سے علم کے تشنا افراد آپ سے قصب فیض کرنے آتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام علم و دانش اور اسلامی معارف کا سمندر تھے، اور آپ کی یہی خصوصیت منصور دوانقی کو نہیں بھاتی تھی، چنانچہ اس کے حکم پر آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی۔ آپ کی قبر مطہر قبرستان بقی میں ہے۔ پندرہ شوال المکرم 536 ہجری قمری کو 6 صدی ہجری کے معروف مسلمان مصنف اور محدث ابن ہروی نے وفات پائی۔ ابن ہروی کا شمار بلق کے مدرسہ نظامیہ کے ممتاز مدرسین میں ہوتا تھا۔ ان کے مشہور ترین شاگرد رشید الدین ہیں، جو بلق کے معروف شعرا اور ادیبوں میں سے ہیں۔ ہروی 520 ہجری قمری میں حج کرنے کے بعد بغداد گئے، جہاں بہت سے دانشوروں اور مصنفین نے آپ سے عربی ادب اور علم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ پندرہ اردی بہشت کو شیخ صدوق کا دن منایا جاتا ہے۔ معروف شیعہ دانشور شیخ صدوق 306 ہجری قمری کو قم کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن سے ہی دینی تعلیم کا آغاز کیا اور اپنے والد اور ممتاز اساتذہ سے قصب فیض کیا۔ شیخ صدوق نے اعلی علمی مدارج طے کرنے کے بعد بغداد کا سفر کیا۔ بغداد میں ان کی علمی شہرت اتنی زیادہ تھی کہ وہ پورا علاقہ ان سے متاثر تھا۔ وہ اپنی عمر کے اواخر میں ایران کے رہ شہر کے شیعوں کی درخواست پر اس شہر میں سکونت پذیر ہوئے اور 75 سال کی عمر میں اس دار فانی کو ودا کیا۔ ان کی کتابوں میں 4 جلدوں پر مشتمل من لا یحضر الفقی اور 10 جلدوں پر مشتمل مدینۃ العلم خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ پندرہ اردی بہشت سن 1323 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے 42 سال کی عمر میں لوگوں کو اللہ کی راہ میں قیام کی دعوت دینے کے لیے اپنا پہلا سیاسی بیان جاری کیا۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس بیان میں لوگوں کے ماضی، حال اور مستقبل کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اللہ کی راہ میں قیام کو دنیا کی اصلاح کا واحد راستہ اور اسی کو تمام انبیاء الہی کی بعثت کا فلسفہ قرار دیا۔ اس کے بعد امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیان میں ایرانی قوم اور مسلمانوں کی مشکلات کی وجوہات کا ذکر کیا اور علماء دین کی سنگین ذمہ داری کی وضاحت کرتے ہوئے ان کی سیاسی غفلت کے بھیانک نتائج کی طرف متوجہ کیا۔ آپ نے مسلمانوں اور علماء اسلام کو واضح طور پر قیام کی دعوت دی اور اسلام مخالف سازشوں پر خاموش رہنے کے بارے میں متنبہ کیا۔ یہ بیان جاری کرنے کا امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا مقصد نوجوان علماء کو بیدار اور خطرے کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ نیز اس اقدام سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا سیاسی موقف اور شخصیت پہلے سے بھی زیادہ واضح ہو گئی اور بتدریج آپ کے شاگردوں میں ہم خیال ساتھیوں کی ایک تعداد کے میدان عمل میں فعال ہونے کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد کے برسوں میں آپ کی قیادت میں بنیادی انقلابی کام انجام دیے۔ پندرہ اردی بہشت سن 1380 ہجری شمسی کو نہج البلاغہ کے ممتاز محقق حجت الاسلام محمد دشتی نے وفات پائی۔ وہ سن 1330 ہجری شمسی میں مازندران میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 20 سال کی عمر میں اہم اساتذہ کے درس خارج میں شرکت کی، حکمت و فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد حجت الاسلام محمد دشتی نے تالیف و تدریس اور تحقیق کا کام شروع کیا اور 1367 ہجری شمسی میں امیر المومنین تحقیقی ادارہ قائم کیا۔ نیز دیگر محققین کی مدد سے دسیوں اہم کتابیں لکھیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد حجت الاسلام دشتی نے شاعر دینی کے احیاء کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور وہ تبلیغ دین کے لیے ہمیشہ ملک کے مختلف شہروں کا سفر کیا کرتے تھے۔ 5 اردی بہشت سن 1380 ہجری شمسی کو ایک تبلیغی سفر سے واپس آتے ہوئے ایک حادثے کا شکار ہوئے اور 10 دن کے بعد دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کو قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روزے میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ پندرہ اردی بہشت سن 1378 ہجری شمسی کو ایران کے معاصر ادیب اور قادل الکلام شاعر استاد محمد علی مردانی کا انتقال ہوا۔ استاد محمد علی مردانی سن 1301 ہجری شمسی میں ایران کے صوبہ مرکزی کے شہر خمین کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن سے ہی ان کو شاعری میں لگاؤ پیدا ہوا۔ 10 سال کی عمر میں استاد مردانی نے منقبت اور مرثیہ گوئی کا آغاز کیا اور پھر مجالس اعضاء میں مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے پہلوی شاہی حکومت کے دور میں خمین شہر میں مرثیہ اور منقبت پڑھنے والوں کی ایک تنظیم کی بنیاد رکھی، لیکن ظالم شاہی حکومت کے عطاب کا نشانہ بنے اور مقامی شاہی ایجنٹوں نے ان کے گھر کو آگ لگا دی۔ استاد مردانی نے سن 1331 ہجری شمسی میں تہران میں سکونت اختیار کر لی اور مذہبی ترانے لکھنے والوں کی تنظیم قائم کی۔ انہوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں اور وزارت اسلامی ہدایت کی شاعری کونسل اور ادارہ اسلامی تبلیغات کے شعبہ ادبیات کے رکن بنے۔ استاد مردانی ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران جنگی محاذوں پر بھی گئے اور زخمی ہوئے۔ وہ مخلص شاعر اور عظیم عارف تھے، نیز 14 معصومین پر ان کا مکمل ایمان و عقیدہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 70 شعری مجموعے تالیف اور مرتب کیے، جن میں اکثر شائع بھی ہوئے ہیں۔ چار مئی 1799 عیسوی کو ٹیپو سلطان شہید ہوئے۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے 18ویں صدی کے اوائل میں جنوبی ہندوستان میں ایک بڑی سلطنت قائم کر لی تھی، جس کا صدر مقام سرنگا پٹن تھا اور جو سلطنت میسور کے نام سے مشہور تھی۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے دو زبردست جنگیں لڑیں۔ اگر انگریزوں کو مرہٹوں اور نظام کی مدد نہ ملتی تو ٹیپو سلطان یقیناً انہیں شکست دے دیتے۔ آخری لڑائی میں انگریزوں، مرہٹوں اور نظام نے ٹیپو سلطان کے پائے تخت کا محاصرہ کر لیا۔ آخرکار 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ چار مئی سن 1807 عیسوی کو ایران اور فرانس کے درمیان فن کین اسٹائن معاہدہ ہوا۔ 16 شقوں پر مشتمل اس معاہدے کے مطابق طے پایا کہ ایران روس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر قسم کا ضروری اسلحہ فرانس سے حاصل کرے گا۔ اس معاہدے میں فرانس اس بات کا پابند تھا کہ وہ ایرانی فوج کو تربیت دینے کے لیے توپ خانے کے کچھ افسر اور فوجی انجینئر اس علاقے میں بھیجے گا۔ اس کے مقابلے میں ایران بھی اس بات کا پابند تھا کہ برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دے گا اور ہندوستان پر لشکر کشی کے لیے فرانس کی مدد کرے گا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد زار روس اور نیپولین بوناپارٹ کے درمیان دوستی کا معاہدہ اور برطانیہ کے خلاف ان کا اتحاد ہونے سے فن کین اسٹائن معاہدہ طاق نسیاں ہو کر رہ گیا۔ اس طرح ایران روس کی جاریتوں کے مقابل تنہا رہ گیا اور استعمار کے لالچ اور حوث کی بھینٹ چڑھ گیا۔ چار مئی سن 1986 عیسوی کو افغانستان میں صدر ببرک کارمل کی کمیونسٹ حکومت ختم ہو گئی۔ محمد ترکی کی حکومت کے دوران انہیں مشرقی بلاک کے بعض ممالک میں افغان سفارت خانے بھیجا گیا، لیکن حفیظ اللہ امین کی سربراہی میں ایک اور کودتا ہونے پر انہوں نے افغانستان واپس آنے سے گریز کیا۔ بالآخر 27 دسمبر سن 1979 کو ایک کودتا کے ذریعے روس نے حفیظ اللہ امین کی جگہ ببرک کارمل کو مسند اقتدار پر بٹھا دیا۔ افغانستان میں ببرک کارمل کی حکومت کا آغاز افغانستان پر سوویت یونین کی سرخ فوج کے قبضے کے ساتھ ہوا، لیکن افغانستان پر فوجی قبضے کے دوران روس کو افغان مجاہدین کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنی افغان پالیسی میں تبدیلی پر مجبور ہوا۔ سوویت حکومت نے اپنی پالیسی کی تبدیلی میں پہلے اقدام کے طور پر ببرک کارمل کو 4 مئی 1986 کو صدارت کے عہدے سے ہٹا دیا اور اقتدار افغانستان کی خفیہ پولیس کے سربراہ جنرل نجیب اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ببرک کارمل کا 1990 کے عشرے کے اوائل میں انتقال ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروں کی وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ گمبیا کے دارالحکومت بنجور میں اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس شروع ہو گیا۔ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے دنیا کے سبھی ملکوں سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونی حکومت رفا پر حملے سے باز رہے، اس کے خلاف آپریشن کے چوتھے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے یمن کی مسلح افواج کا اعلان۔ ناجائز صہیونی حکومت کی غزہ پر جارحیت کا سلسلہ جاری، غزہ کے کئی علاقوں پر شدید حملے، مزید کئی فلسطینی شہید و زخمی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گمبیا کے دارالحکومت بنجور میں اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس شروع ہو گیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کر رہے ہیں۔ اس اجلاس سے اپنے خطاب میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے عالم اسلام و علاقائی و بین الاقوامی مسائل، خاص طور سے غزہ کی جنگ اور اس کی صورتحال کے بارے میں ایران کے موقف پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ مسئلہ فلسطین اور غزہ کی صورتحال او آئی سی سربراہی اجلاس کے اہم ترین ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس اجلاس کے دوران پائیدار ترقی کے بارے میں مذاکرات کے ذریعے اتحاد و یکجہتی کو فروغ دیے جانے سے متعلق ایک نشست بھی منعقد ہوگی۔ او آئی سی سربراہی اجلاس سے پہلے تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں سربراہی اجلاس کا ایجنڈا اور اختتامی بیان نیز قرارداد کا مسودہ تیار کیا گیا۔ اجلاس میں اسلامی تعاون تنظیم کی 3 سالہ صدارت سعودی عرب سے گمبیا کو منتقل کی گئی۔ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے دنیا کے سبھی ملکوں سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹرینڈاڈ اینڈ ٹوباگو کی جانب سے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کے بعد اسلامی تعاون تنظیم نے دنیا کے تمام ممالک سے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیے جانے کی اپیل کی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے ایک بیان میں جمہوریہ ٹوباگو کی طرف سے فلسطین کو تسلیم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اہم اقدام بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے۔
اسلامی تعاون تنظیم کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادیں فلسطینی عوام کو اپنے جائز حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کی اجازت دیتی ہیں، جن میں اپنے آبائی علاقوں میں واپسی، حق خود ارادیت اور 1967 کی سرحدوں پر مبنی ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام شامل ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہوگا۔ 57 مسلم ممالک پر مشتمل اس تنظیم نے ایک بار پھر دنیا کے ان تمام ممالک سے کہا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کیا ہے، وہ فلسطینی عوام کی حمایت میں آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا جلد اعلان کریں، تاکہ سرزمین فلسطین پر اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کا خاتمہ اور علاقے میں امن و استحکام کے قیام کا راستہ ہموار ہو سکے۔ یاد رہے کہ ٹوباگو نے جمعرات کو اس ملک کے وزرائے کی کونسل کے ایک فیصلے کے مطابق فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس ملک کی حکومت کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ایک منصفانہ اور اخلاقی معاملہ ہے، اور یہ فلسطینی عوام کے جائز مطالبات اور ان کی حمایت کا آئینہ دار ہے۔ اس سے قبل جمائیکا اور باربوڈوس نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یمن کی مسلح فوج نے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف آپریشن کے چوتھے مرحلے کا آغاز کرنے کا اعلان کرتے ہوئے رفح پر صہیونی فوج کے حملے کے نتائج کے بارے میں سخت انتباہ دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحیٰ السری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سنا، غزہ پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں سے متعلق صورتحال اور رفح کے علاقے میں فوجی کارروائی کے لیے ان کے آمادہ ہونے کا جائزہ لے رہا ہے۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان نے اعلان کیا کہ اگر اسرائیل رفح پر اپنی فوجی کارروائیاں شروع کرے گا تو ان تمام بحری جہازوں کو فوجی حملے کا نشانہ بنایا جائے گا جو مقبوضہ فلسطین میں داخل ہوں گے۔ یحیٰ السری نے خبردار کیا ہے کہ اگر غزہ کی جنگ بند نہیں ہوگی اور ملت فلسطین کا محاصرہ ختم نہیں ہوگا تو ہم ایک بڑی اور بھرپور جنگ کے مقدمات فراہم کرنے اور اس کی تیاری کے لیے ذرہ برابر بھی پسو پیش نہیں کریں گے۔ اس سے قبل یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ 202 دن میں 102 بحری جہازوں کو حملے کا نشانہ بنایا جا چکا ہے، تاکید کی کہ جب تک غزہ کی جنگ اور اس کا محاصرہ جاری رہے گا اس وقت تک ہمارے حملے بھی جاری رہیں گے۔ بدر الدین الحوثی نے کہا کہ یمن کی فوجی کارروائیوں کے بعد سے بحر احمر سے امریکی بحری جہازوں کی 80% رفت و آمد رک گئی ہے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے فلسطین کی حمایت میں یمن کے دلیرانہ موقف کو سراہا ہے۔ تحریک حماس نے فلسطین کی حمایت میں یمنی اقوام اور مسلح افواج کے دلیرانہ موقف کی قدردانی کرتے ہوئے عرب ممالک اور مسلم امہ کو صہیونی حکومت کے خلاف اور ملت فلسطین کی حمایت میں متحد ہو جانے کی دعوت دی ہے۔ تحریک حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تحریک انصار اللہ کے ہمارے یمنی برادران اور اس ملک کے بہادر مسلح فوج صہیونی جرائم کے مقابلے میں فلسطینی قوم اور استقامت کی حمایت میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ ملت فلسطین کی حمایت و مدد کے لیے غیرت مند یمنی قوم کے تاریخی موقف کا تسلسل اور ترجمان ہے۔ دنیا بھر میں فلسطینی عوام بالخصوص اہل غزہ کی حمایت میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ سے لے کر ایشیا تک اور یورپ سے لے کر افریقہ اور آسٹریلیا تک سبھی مقامات پر ان دنوں فلسطین کے حامی سڑکوں پر ہیں، جو غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں جاری نسل کشی کو روکنے اور وہاں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں امریکی شہر نیو یارک کی پولیس کے سربراہ ایڈورڈ ای کیبن نے اعتراف کیا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک فلسطین کی حمایت میں صرف نیو یارک شہر کے اندر 2400 سے زائد مظاہرے ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ کئی ہفتوں سے امریکہ میں فلسطین کی حمایت شروع ہونے والی طلبہ تحریک کا دائرہ امریکہ کے متعدد شہروں سے نکل کر دنیا کے دیگر خطوں تک پھیل گیا ہے، جس کی شدت اور وسعت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف امریکی اور یورپی پولیس کا فلسطین کی حمایت کرنے کی پاداش میں طلبہ کے خلاف بہیمانہ تشدد جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق صرف امریکہ میں پولیس اب تک 2300 سے زائد طلبہ کو گرفتار کر چکی ہے۔ اس درمیان امریکی یونیورسٹی پرنسٹن سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں کے طلبہ نے مصائب و آلام اور بھکمری کا شکار غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر فرانس کی حکومت نے بھی فلسطین کے حامی طلبہ کے خلاف ایکشن لینے کے لیے یونیورسٹی کے اعلی عہدیداروں کو فری ہینڈ دے دیا ہے۔ گزشتہ روز فلسطین کی حمایت اور ناجائز صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں سب سے بڑا مظاہرہ یمن میں ہوا، جہاں 10 لاکھ یمنی شہریوں نے ملک کے 15 صوبوں کے 180 مقامات پر سڑکوں پر نکل کر دنیا بالخصوص علاقے میں امریکہ کی سامراجی سازشوں کی شدید مذمت کی اور واضح کیا کہ غزہ میں جب تک امریکی حمایت کے ساتھ صہیونیوں کے جرائم جاری رہیں گے، ان کے مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے انسان دوستانہ امور کے شعبے کے ترجمان نے شہر رفا پر نسل کش صہیونی حکومت کے حملے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسان دوستانہ امور سے متعلق شعبے کے ترجمان یونس لارکا نے کہا ہے کہ رفا پر حملہ غزہ کے لیے انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کے کام پر ایک کاری ضرب ہوگا، کیونکہ رفا اس کام کا مرکز ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ شہر رفا پر کسی طرح کا حملہ عام شہریوں کے قتل عام کا باعث بن سکتا ہے اور اس سے غزہ کے لاکھوں شہریوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت آئی سی سی نے عدالت یا اس کے عملے کو دی جانے والی دھمکیوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے جرم قرار دیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی فوجداری عدالت نے امریکہ اور غاصب صہیونی ٹولے کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں پر رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ عدالت یا اس کے عملے کے خلاف دھمکی جرم ہے اور ایسا کرنا عدالت کے کام میں مداخلت ہے۔ دی ہیک میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پراسیکیوٹر کریم خان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ عدالت کے حکام کو روکنے، ڈرانے یا غلط طریقے سے متاثر کرنے کی تمام کوششیں فوری طور پر بند ہونی چاہئیں۔ عدالت اپنے بیان میں براہ راست غاصب صہیونی حکومت کا حوالہ نہیں دیا، تاہم یہ بیان ایسے حالات میں سامنے آیا ہے کہ جب صہیونی اور امریکی حکام نے بین الاقوامی عدالت انصاف کو غزہ میں اسرائیل کے جاری جرائم کے سبب صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے ممکنہ نتائج کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ گزشتہ دنوں غیر ملکی میڈیا نے یہ خبر دی تھی کہ آئی سی سی صہیونی وزیر اعظم سمیت دیگر حکام کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتی ہے، جس کے بعد امریکی اور صہیونی حکام نے امریکی صدر جو بائیڈن پر زور دیا تھا کہ وہ عدالت کو ایسا کرنے سے روکیں۔ نسل کش غاصب صہیونی حکومت کی کلنگ مشین غزہ میں بدستور نہت عوام اور معصوموں کی جان لے رہی ہے۔ غزہ کے نہتے اور مظلوم عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت اور بربریت کو 7 ماہ 11 دن کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر صہیونیوں کی کلنگ مشین بدستور بے گناہوں اور بالخصوص خواتین اور بچوں کی جان لے رہی ہے۔ ارنا نیوز کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی دہشت گردوں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں کم سے کم 26 فلسطینی شہید اور 51 زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق صہیونی دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اب 34,622 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 77,850 سے زائد ہے۔ صہیونی دہشت گردوں نے اپنی تازہ ترین بربریت میں غزہ کے ممتاز سرجن ڈاکٹر عدنان البرش کو تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ صہیونیوں نے اس ڈاکٹر کو گزشتہ برس دسمبر میں طبی عملے کے 10 دیگر افراد کے ہمراہ اغوا کیا تھا۔ آزاد ہونے والے افراد کا کہنا ہے کہ صہیونیوں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کیا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے یوکرائن اور غزہ کی جنگ کے حوالے سے مغرب کے دوہرے معیار کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں نے یوکرائن کی حمایت میں ہمارا فوری اور فیصلہ کن رد عمل دیکھا، لیکن وہ فلسطین کے حوالے سے ہمارے رویے پر شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ انہوں نے 7 اکتوبر کو ہونے والے طوفان الاقصی آپریشن کے تناظر میں حماس کے خلاف مغرب کے معاندانہ موقف کو دہراتے ہوئے کہا، لیکن بقول ان کے ایک ہولناک واقعہ یعنی طوفان الاقصی آپریشن دوسرے خوفناک واقعے یعنی غزہ میں صہیونی جرائم کا جواز نہیں بن سکتا۔ انہوں نے صاف کہا کہ گزشتہ 7 ماہ سے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ وحشتناک ہے۔ اس درمیان غزہ میں سرکاری میڈیا سیل نے رپورٹ دی ہے کہ گزشتہ 6 ماہ سے زائد عرصے سے جاری صہیونی دہشت گردی کے نتیجے میں اس علاقے میں بے روزگاری کی شرح 75% جبکہ غربت کی شرح 90% تک جا پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کے 75% بنیادی تنصیبات اور اقتصادی مراکز مکمل طور پر تباہ یا تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر نئے گورنروں کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ صدر آصف علی زرداری نے 3 صوبوں کے گورنروں سلیم حیدر گورنر پنجاب، جعفر مندوخیل گورنر بلوچستان اور فیصل کریم کنڈی گورنر خیبر پختونخوا کی تعیناتی کی منظوری دی۔ یہ منظوری آئین کے آرٹیکل 101 کے تحت دی ہے۔ سردار سلیم حیدر 2008 میں اٹک سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ وہ 2008 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی کابینہ میں وزیر دفاعی پیداوار بھی رہ چکے ہیں، وہ پی ڈی ایم حکومت کا بھی حصہ رہے۔ فیصل کریم کنڈی 2008 کی قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں، جبکہ وہ پی ڈی ایم حکومت میں وزیر اعظم کے مشیر کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ شیخ جعفر مندوخیل مسلم لیگ نون بلوچستان کے صدر ہیں۔ جعفر مندوخیل کو مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف نے رابطہ کر کے گورنر نامزد کرنے کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل مسلم لیگ نون کے رہنما بلیغ الرحمان بطور گورنر پنجاب جے یو آئی فے کے نامزد کردہ حاجی غلام علی خیبر پختونخوا میں اسی عہدے پر خدمات انجام دے رہے تھے، جبکہ صوبہ سندھ میں وفاقی حکومت کی اتحادی جماعتوں میں شامل ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق رکھنے والے رہنما کامران ٹیسوری بطور گورنر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ کے عہدے کے لیے مسلم لیگ نون کراچی سے تعلق رکھنے والے تاجر مرزا اشتیاق بیگ کی حمایت کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے کی اردو نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں اور ویڈیو گیلری، فوٹو گیلری بھی ہماری ویب سائٹ کا حصہ ہے، اور سحر اردو ٹی وی پر نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ urdu.sehr.tv پر آپ ریڈیو ٹی وی کی خبریں بھی جو اپلوڈ کی جاتی ہیں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور تازہ ترین خبریں مستقل بنیادوں پر سائٹ کا حصہ ہیں، جبکہ سحر اردو ٹی وی کی لائیو نشریات بھی آپ ہماری ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس سائٹ کے حوالے سے، ریڈیو کے پروگرام کے حوالے سے ہمیں آپ آگاہ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں آپ کی آرا کا انتظار رہے گا۔ جی ہاں سامعین، اب وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔
جب تصور میں آپ آتے ہیں، جب تصور میں آپ آتے ہیں، دل کے ناسور جگمگاتے ہیں، دل کے ناسور جگمگاتے ہیں، کوئی پوچھے تو ستاروں سے، کوئی پوچھے تو ستاروں سے، کس کے انوار جل ملاتے ہیں، کس کے انوار جھل ملاتے ہیں، رہ روے عشق کیف و مستی ہے، رہ روے عشق کیف و مستی ہے، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، اے مقام ادب جھکا لو دل، اے مقام ادب جھکا لو دل، یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، ہم ہیں ممنون بے خودی یارو، ہم ہیں ممنون بے خودی یارو، ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں، ایسی محفل میں خود